أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ، آپ لوگ بھی سب اپنی بریک سے واپس آ گئے ہوں گے. یس الحمد للہ رب العالمین. ہم نے آج کا لیسن اسٹارٹ کیا اور ماشاء اللہ کتنا زبردست ہم سب کے لیے ہے. روز کی طرح بہت کچھ ہم روزانہ سیکھتے ہیں. آج کے لیسن سے بھی کوئی ایک بات جو ابھی تک ہم نے سیکھی ہے اس سے آپ بتائیے کیا سیکھا آپ نے. جی آج کے لیسن سے ابھی اگر ہم کہیں کہ کوئی ایک بات آپ نے سیکھی ہو تو کیا سیکھی. انشاءاللہ جب تک کچھ تازہ آن سائٹ سے ہماری تجربہ ہوتی ہے ہم تھوڑا سا ریکیپ بھی کریں گے، ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی کیا سیکھا ہم نے آج کے لیسن سے؟ ٹرسٹ ان اللہ الون، ٹھیک ہے. اور کس بات سے اسپیسیفکلی سیکھی یہ بات کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے ہے؟ تو ہم نے کون سا ایک پوائنٹ اس میں اپنی تصویر میں دیکھا کہ جس سے آپ نے سیکھا؟ اطاعت اور بندگی کرنا، ٹھیک ہے. جی اطاعت اور بندگی کرنا سیکھی. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی بھی ہرڈل کو نہیں آنے دینا چاہیے. اللہ کی مدد قریب ہی ہوتی ہے. بالکل ویری گڈ پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہوتی ہے اور ہم بہت ساری چیزوں میں خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے پھر ہمارے سارے معاملات سیدھے ہونے لگتے ہیں. جی اچھا یہ بتائے کہ الیاسین سے کیا مطلب ہے؟ جی الیاسین اس سے کیا مطلب ہے؟ الیاس علیہ السلام کی طرف نسبت، بالکل ٹھیک. اور ہمیں سمجھ میں آئی نا کہ کیسے ہم نے کہ کس طرح سے یہ الیاس سین کہا جا رہا ہے یا الیاس علیہ السلام کی مراد ہے. بالکل یعنی کہ ڈفرنٹ بات ہے یہ کہ ہم نے اسلام کو لاگو کرنا ہے، مکمل اطاعت کرنی ہے، اس کی رضا پر راضی کیونکہ وہ ہمارے لیے اچھا کرتے ہیں. بالکل صحیح. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور کسی بھی جگہ اگر ہم دیکھیں اللہ کا عذاب کب آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پنشمنٹ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا غصہ کب اس طرح سے عذاب کی صورت میں نازل ہوتا ہے؟ جی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، بالکل یعنی استغفار کریں، واپس رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی جانب. جب نافرمانی ہوتی ہے یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا چھوڑ دے اور اس کے جواب اور اس کے خلاف جواباً پھر اور ڈٹ کے کام کرے. جو شخص کھلی برائی کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ برا کو برا نہ سمجھے بلکہ اس کو مزید پروموٹ کرے وہ کون ہوتا ہے؟ فاسق ہوتے ہیں. یعنی کہ نافرمانی کی حد ہوتے ہیں جب ہم اس کی رضا پر راضی نہیں ہوتے. بالکل یہ بھی ایک بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے خوشی میں یعنی کہ ہر چیز میں خوش نہیں رہتے تو پھر ہمارا دل بھی بے چین ہوتا ہے اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ چیزیں ویسی نہیں جانی جیسے کہ ہم چاہتے ہیں. جی بالکل. When there is no shame left even for فاسق، یعنی کہ یا کہنا چاہتی کہ فاسق کے اندر کوئی شرم حیا نہیں رہی جاتی نا. بیکاز جب تک انسان یہ سوچے کہ ہمارے اندر یہ برائی ہے یا یہ چیز ہمیں صحیح کرنی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک امپروومنٹ کا راستہ رہتا ہے. ٹھیک ہے کبھی انسان سوچے تو اس کو چینج کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی چیز کو برا نہ جانے، پتہ ہی نہیں ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کر سکے. یہ چیز تازہ الحمد للہ سب ہمارے ساتھ ریڈی ہیں تو ان شاء اللہ ہم ان کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قال يا رب افعل ما تؤمر شروع کریں آگے. اب یہاں تک جو ہم نے پڑھا اس میں انبیاء کرام کے قصے پورے ہوئے. ایک چھوٹی سی چیز جو بیچ میں تھی اس کو تھوڑا سا مینشن کروں گی. اب دیکھیے کہ نبیوں کے تذکرے میں ایک جملہ بار بار آیا, سلام علی ابراہیم, اور اسی طرح باقی نبیوں کے نام پہ. تھوڑا سا ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے, کہ نبیوں کا جہاں بھی ذکر آیا, ان کے مشن کا ذکر آیا, ان کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا, ہجرتوں کا ذکر کیا گیا, اور جب وہ ان کاموں میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گاڈ آف آنر پیش کیا, جس کو آج کی زبان میں ہم کہیں. اس کے برعکس آج کے دور میں عمومی کلچر ہے, وہ کیا ہے کہ لوگوں کے, یعنی مشہور ہستیوں کے ڈے آف برتھ ڈے, یعنی جس کے کہہ لیجئے کہ مشہور شخصیات کے جنم دن, اور ان کی کچھ ایسی یادگاریں منائی جاتی ہیں کہ جس کے نام پہ یوم فلان یوم فلان, آپ خود جانتے ہیں جو بھی ٹرم ہمارے ملکوں میں استعمال ہوتی ہے. تو یہاں سے تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے برتھ ڈے کے بارے میں, کہ کیا برتھ ڈیز منائی جا سکتی ہیں کہ نہیں, یا جو مناتے ہیں وہ کس کلچر کی پیش رفت ہے. تو آپ دیکھیے کہ جتنے بھی نبیوں کا ذکر آپ نے یہاں پڑھا اور باقی جگہ بھی قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں, کیا آپ کو کہیں بھی یہ چیز ملی کہ ابراہیم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے, پیدائش کا دن یہ تھا, ہفتہ تھا, اتوار تھا, کس ستارے میں سے تھے؟ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے, کیونکہ اگر کوئی نبی کسی دن پیدا ہوتا ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے, آج جب آپ کسی کا برتھ ڈے مناتے ہیں اس کا کیا کمال ہے؟ کسی کی اینیورسری مناتے ہیں، کسی کی برسی مناتے ہیں، اس میں اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ نہ دنیا میں آنا اپنے اختیار سے، نہ جانا اپنے اختیار سے. اسلام نے جو چیز منائی ہے نا، وہ لوگوں کی محنتوں اور ان کی قربانیوں کو منایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہ ہم نے قدرے ڈیٹیل سے پڑھا. تھوڑا سا ان کا تقابل کریں تو آپ کو خود بخود جو بات میں نے کہی سمجھنا آسان ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سی قربانی مانگی نا. آپ ذرا اس کا تقابل کیجئے بنی اسرائیل کے رویوں سے. جہاں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی وہ لوگ خود کو حضرت ابراہیم کی نسل سے کہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم کی قربانی یہاں رکھ کے کیا بتاتے ہیں؟ آپ تقابل کے لیے ایک لائن کھینچ کے لکھ لی. ایک طرف بنی اسرائیل تھی جن کو حکم دیا گیا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ. بنی اسرائیل کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اور وہ نہ کر سکے. ابراہیم کو اللہ نے بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا اور وہ کر گئے. بنی اسرائیل پہلے تیار تھے ذہنی طور پہ، ابراہیم تیار نہیں تھے. کر کون گیا؟ ابراہیم کر گئے، بنی اسرائیل نہیں کر سکی. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا نہیں بلکہ دکھایا خواب میں، اشارے سے بات کی. ابراہیم اللہ تعالیٰ کا اشارہ سمجھ گئے، بنی اسرائیل حکم کو بھی نہ مان سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو سن کر تعویل نہیں کی، حکمتیں نہیں پوچھی کس دن کروں، کب کروں، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام، بس کہا تو کر دیا. اس کے برعکس بنی اسرائیل جو تھی وہ تعویلات میں پڑ گئی، حجت بازیوں میں پڑ گئی، سوال جواب میں پڑ گئی. آپ کہہ لیجئے کہ وہ گائے ذبح نہ کر سکے، یہ بیٹا ذبح کر چکے. آج ہم سب کے لیے اس میں پیغام کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کے لیے اپنی کو خواہش بھی قربان کرتے ہیں؟ ہم کام تو وہ کر ہی نہیں سکتے جو صرف خواہش پہ چوٹ ڈال دے، کہاں بیٹوں پہ چوٹ لگے گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کیا، ایسے ہی تو نہیں ہو گیا ہوگا، بیچ میں کچھ اسباب استعمال کیے ہوں گے نا، چھری ڈھونڈی ہوگی، بیٹے کو ساتھ لے کے چلے ہوں گے. تقریباً 100 سال کے بڈھے نے اپنے بچے کی رگے گردن ٹٹولی ہوگی کہ شاہراہ کدھر ہے، اس پہ چھری چلاؤ. کیا یہ مرحلے آرام سے ہو جاتے ہیں؟ اپنے بچوں کو سوچی، ایک بیٹا آپ کا یا 10 ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے. آج 10 بچے بھی ہوں گے نا تو ایک بیٹا بھی قربان نہیں ہو سکتا، جبکہ ہمارے آگے پیچھے نسل در نسل کھانے پینے سارے حالات کے انتظام ہیں. ابراہیم ایک صحرا میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی سراہنے والا نہیں، کوئی وہاں ان کو پوائنٹ آف، جس کو آپ کہنا چاہیے کہ پرائڈ آف پرفارمنس نہیں ملنے والا تھا، وہاں ایک بنجر جگہ میں صرف اور صرف اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں. اصل یہ کام ہے سلام علی المرسلین، علی المرسلین یا سلام علی ابراہیم اور باقی نبیوں کا. آج وہ لوگ جو اس طرح کے دن منا کر اپنے آپ کو کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ دھوکے میں. اصل جو کام کرنے کا نا وہ یہ ہے کہ ہم ان نبیوں کے طریقوں پہ چلیں. آج ہم اپنے اوپر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس سے بہت سبق ملے گا. یہی پیغام مکہ والوں کو دیا جا رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ آیت 149 سے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیے بغیر مکہ والوں سے کچھ سوال پوچھواتے ہیں. فاستفتیہم، پس پوچھئے ان سے، فتویٰ طلب کیجئے. کون پوچھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے. کن سے پوچھے؟ مکہ والوں سے پوچھے. علی ربک البنات، کیا تیرے رب کے لیے تو ہیں بیٹیاں؟ ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے ہیں. مشرقین مکہ کی اس عقیدے پہ جرا کی جا رہی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے، اچھا جی، ہمارے لیے تمہیں بیٹیاں اچھی لگتی ہیں اور خود تم بیٹی کے نام پہ غم سے سیاہ ہو جاتے ہو. ام خلق نل ملائکۃ اناثا، کیا واقعی ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا، فیمیلز بنایا؟ وہم شاہدون، اور کیا وہ اس بات کے گواہ ہیں؟ یعنی کیا انہوں نے فرشتوں کی حیثیت دیکھی ہے؟ کیا نعوذ باللہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت وہ حاضر تھے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے، بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے؟ کیا یہ آنکھوں دیکھی بات ہے؟ نہیں. الا انہم من افکہم لیقولون، خبردار یقیناً یہ لوگ جھوٹ گھڑ کر کہہ رہے ہیں، خبردار یقیناً یہ لوگ جھوٹ گھڑ کر کہتے ہیں. ولد اللہ، کہ اللہ کے اولاد ہوئی. وانہم لکاذبون، اور یقیناً یہ تو جھوٹے ہیں. استفل بناتی علل بنین، کیا اس نے بیٹیاں پسند کر لی بیٹوں کو چھوڑ کر؟ مالکم، کیا ہے تم کو؟ کئی فتح کمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم خوش سے کام نہیں لیتے؟ ام لہم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح سند موجود ہے؟ فاتو بھی کتابکم، پس لا کر دکھو اپنی کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. دیکھیں کتنی ڈانٹ کا انداز ہے، ایک بات پہ دوسری، تیسری، چوتھی. اب یہاں سے کچھ لوگوں کو ناسمجھی کی بات سے یہ لگا کہ دیکھا اللہ نے بیٹیوں کو ڈسگریس کیے ادھر، حالانکہ آپ دیکھیں گے قرآن کا مزاج ہے. پیچھے بھی ہم بات کر چکے سورہ بنی اسرائیل کے دوران کہ مکہ والوں کے سامنے جب بھی بات ہوتی ہے اللہ کی بیٹیاں بنانے پہ غصے میں ہوتی ہے، تو اسی طرح جب مدینہ والے اور یہود اور نصارہ کے سامنے بات ہوتی ہے تو اللہ کے بیٹے بنانے پہ ہوتی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، یا غالباً سورہ مریم ہے یا سورہ بنی اسرائیل، دونوں میں سے ایک سورت ہے، کہ یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ اس کی وجہ سے پہاڑ اپنی آسمان گر پڑے ان کے اوپر. تو نہ اللہ کو بیٹا چاہیے نہ بیٹی چاہیے، اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. کوئی بندہ اللہ کا بیٹا بنا دے یا اللہ کی بیٹی بنا دے، ایک برابر ہے. نہ اللہ کو بیٹوں کی ضرورت ہے نہ بیٹیوں کی ضرورت ہے. یہاں تقابل یہ کیا گیا کہ دیکھو خود تو اپنی بیٹی کے لیے یہ سوچتے ہو اور اللہ کا تم یہ دیتے ہو. آپ اس کو آج کے لیے ایسا سمجھیں کہ اللہ کے نام پہ وہ چیزیں دیتے ہو جو خود کو پسند نہیں ہے، جو تمہیں بالکل دل سے اتر گیا، جو تمہیں اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں اللہ واسطے دے دیتے ہیں. کسی کو گفٹ دیں گے تو اپنی مرضی کا ڈھونڈیں گے، اچھا دیں گے کیونکہ آپ کا نام ہو رہا ہے، اور اللہ واسطے دینا ہے تو وہ دے دو جو بچ کچھ ہے، کیونکہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. سوچ کا فرق ہے نا. جب ہم اللہ کے اپنے نام پر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی محبت، اپنی تعریفیں، تو کیا معیار ہوگا؟ اور اللہ کے نام پہ کریں تو بالکل خراب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو ایسی ضرورت نہیں. اگر کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو لا کے دکھا دو. اور رہ گئی بات یہ بیٹیوں والی، تو یہ تو پھر بھی تم نے جو جرات کی، اس سے بھی بڑا ظلم انہوں نے کیا کیا. آیت 158، وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، انہوں نے تو اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نسبی رشتہ قائم کر دیا. نوس ویلا، ان کا خیال کیا تھا، گمان تھا اور ایک مت تھی کہ نوس ویلا اللہ کے جنات سے تعلق ہوا جس کے بعد فرشتے پیدا ہوئے. خود بخود کہانیاں جوڑ لیتے ہیں اس کو ایک ڈرامائی رنگ دینے کے لیے. وَلَقَدْ عَلِمْتَ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمَحْضُورُونَ، حالانکہ جنوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ تو گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے. یہاں دیکھیے، آپ نے نوٹ کیا، صورت پہ بار بار لفظ لمحضورون آ رہا، حاضر کیے جاؤ گے، ہتھکڑیوں میں ڈالے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکو گے. یہ سب باتیں کر کے اپنے لیے عذاب لیتے ہو. سبحان اللہ اما یصفون، اللہ پاک ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. نہ اللہ کو فرشتوں کے ساتھ کوئی نسبت ہے، نہ اللہ کو جنوں کے ساتھ کوئی نسبت ہے. یہ سب تو کیا ہے، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو خالص کر لیے گئے، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، وہ قیامت کے دن کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے، ورنہ باقی سب محضورون میں شامل ہوں گے. کتنی ڈانٹ ہے اس میں. اور آپ سوچیں، یہ باتیں ہم تو قرآن میں پڑھ رہے ہیں نا. اللہ کے نبی کے دور کے لوگ اس عقیدے کے حامل تھے، اور جب اللہ کے نبی ان کو سمجھاتے ہوں گے تو اور صرف کسی بھی معاشرے کے اندر جب کوئی چیزیں پھیلی ہوتی ہیں اسلام سے باطل، تو اس کو چھیڑنا حقیقت میں مشکل ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اب اگلی آیتوں میں ان کو بیان کرتے ہیں. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بس جن تم اور جن کو پوچھتے ہو، مان تم علیہ بفاتنین، تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے. فاتن سے فتنے میں ڈالنے والا، یعنی تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے. الا من ہوا صال الجحیم، سوائے اس کے جو خود جہنم میں گرنے والا ہو. مطلب یہ ہے کہ آج اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو یہ اپنی خوشی سے کر رہا ہے، کسی کے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو غلط کر دے. اشارہ اسی طرف ہے، مشرکین کا عقیدہ کہ اللہ نے جنات کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کیا جس سے لڑکیاں پیدا ہوئیں، یہی بنات اللہ فرشتے ہیں، اور اس طرح اللہ اور فرشتوں کے بیچ میں نوس بلا سسرالی رشتہ جاری ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے، یہ صحیح لگتا ہے تمہیں، تو پھر جنات کو عذاب میں کیوں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا وہ اپنی خرابداری کا کوئی لحاظ نہیں کرتا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ جنات تو خوب جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور غلط کاموں پہ ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، تو بتاؤ پھر یہ کیسی رشتے داری ہے؟ تو ایسے لوگوں کو بات سوچ کر کرنی چاہیے. اور جو لوگ کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تبھی اس کو گمراہ کر سکتے ہیں جب وہ اللہ کے علم میں پہلے سے جہنمی ہوتا ہے. اسی لیے وہ کفر اور شرک پر رہتا ہے, اس لیے ایسے لوگوں کو پیچھے کرنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے اس پوری صورت میں, جیسے کہ شروع میں بھی ذکر کیا تھا نا فرشتوں کے ایمان کی بات, فرشتوں پر ایمان کی بات ہے. صورت کا شروع یاد کر لیجیے, وہ صافات صفحہ میں. اب یہاں آخری آیتوں میں پھر فرشتوں کی کچھ صفات ہیں, اور صورت پوری میں ایمان بالملائکہ کو مضبوط کیا گیا, اور شرک ایسا جس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ تھا اس کو ٹچ کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں, یہ فرشتوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. ابتدا میں کہا بس صافاتی صف فزادی زجرا فتالیاتی ذکر, فرشتوں کی آپس کی گفتگو ہے. یہاں سے آپ لکھ لیجئے 164 سے, فرشتوں کی آپس میں گفتگو کیا ہے. وما منا, اور کوئی بھی نہیں ہم میں سے, الا له مقام معلوم, مگر اس کے لیے ایک مقام ہے مقرر. ہر ایک فرشتے کا اللہ کے ہاں ایک خاص مقام ہے. سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے تو اس کے پاس سب مختلف درجے کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی وزیر خزانہ, کوئی وزیر خارجہ, اسی طرح سے کوئی اکاؤنٹس کو دیکھتا ہے, کوئی کچھ, کوئی مقرب ہے, کوئی مصاحب ہے, کسی کا کوئی عہدہ, کسی کا کوئی مقام, کسی کا کوئی مرتبہ, کوئی کس کرتا ہے کوئی کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کو الگ رکھا ہے. مثلا فرشتے کیسے, ایک ہے فرشتے مقربین, بالکل اللہ کے قریب رہنے والے, حاملین عرش فرشتے جو اللہ کا بہت قرب پاتے ہیں, عرش کو اٹھائے ہوتے ہیں, پھر اسی طرح ملائکہ, پھر ملائکہ دنیا جو زمین کے اوپر کام چلاتے ہیں, پھر ملائکہ اسفل جو زمین کے نیچے کی تہوں کو دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو اپنا مقام خوب پتا ہے, وہ بڑھ چڑھ کے اپنے بارے میں کوئی بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے کہ تم یہ سوچ لو کہ ایسی چیزیں کہہ کر ہم فرشتوں کا مقام آگے کر دیں گے. ہاں وَإِنَّ لَنَحْنُ الصَّافُّونَ, ہم تو سب کے سب صفے باندھے کھڑے ہوئے ہیں, ہم اللہ کے حضور صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں, اور صفے باندھ کے کرتے کہ وَإِنَّ لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ, وہ تو سب کے سب اپنے رب کی تسبیح کرنے والے ہیں. کھڑے ہو کے صرف وقت ضائع نہیں کرتے, ادھر دیکھ ادھر دیکھ, تسبیحات کرتے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ, اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے, لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ, اگر ہمارے پاس بھی پہلوں کی سی کوئی نصیحت ہوتی, یعنی جب تک نصیحت آئی کوئی نہیں تھی, کیا کہتے تھے, کبھی ہمارے پاس بھی کوئی ڈرانے والا آتا, کوئی ہمیں بھی گائیڈ کرتا, جیسے پچھلی قوموں کے پاس ذکر آیا, ہمارے پاس بھی آتا کوئی کتاب ہوتی تو کیا ہوتا, لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, تو ہم ضرور اس کے برگزیدہ بندے ہو جاتے, ہم چنے ہوئے بندے بن جاتے. پہلے لوگ یہی بڑکے مارتے ہیں, اللہ کر کے دکھائے, اللہ یہ موقع دے, پھر دیکھنا انشاءاللہ ہم کیا کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں, ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. وہی کہنا چاہیے کہ گفتار کے غازی وقت پڑنے پہ کردار کے غازی نہیں بن پاتے, اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ حقیقت میں نا قدرے لوگ ہوتے ہیں, اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یہاں مکہ والوں کا مزاج بتا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مکہ والوں کی سب سے بڑی محرومی کیا تھی, کہ انہوں نے وقت کے نبی, آخری نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا, اس نعمت کی قدر نہ کی. پہلے باتیں کرتے تھے لیکن جب وقت آیا تو کیا حالات ہو گئے ان کے, بالکل نہ مانا. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, ہم تو ضرور اس کے چنے ہوئے بندے ہوتے, لیکن فَكَفَرُوا بِهِ, پھر انہوں نے اس کا انکار کیا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, پس ان قریب وہ جان لیں گے. دھمکی ہے اس میں کہ ان کے اس رویے کی وجہ سے جو عذاب ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے, جو ان قریب ان کو سونے والا, اشارہ ہے غزوہ بدر والی بات کی طرف, کہ اب دیکھنا دن گنے جا چکے ہیں, تمہیں پکڑا جائے گا. اور وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ, اور ہماری یہ بات پہلے سے طے شدہ اپنے ان بندوں کے لیے جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں. بہت اہم بات ہے, اس کو سمجھ لیجئے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون بیان کیا گیا, اور وہ کیا ہے کہ اللہ جب کسی کو نبی بنا کر بھیجتا ہے نا مرسل, تو یقینی مدد کا وعدہ دے کر بھیجتا ہے. رسولوں کو اللہ ضرور مدد دیتا ہے, ٹھیک ہے. نبی کے لیے لازم نہیں کہ اللہ کی مدد ضرور آتی, ہر صورت میں اس کو غلبہ آتا ہو, بلکہ بعض نبیوں کو تو قتل بھی کیا جاتا رہا, حضرت زکریا, حضرت یحییٰ قتل کیے گئے, لیکن جو رسول ہوتے تھے نا وہ کبھی قتل بھی نہیں ہوتے اور مغلوب بھی نہیں ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ پر غالب آنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ اس میں نبی کو تسلیاں دے رہے ہیں، ڈونٹ وری، نہ تو یہ آپ کو مار سکتے ہیں نہ آپ کو مغلوب کر سکتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے، انہم لہم المنصورون، تو ان کی تو لازمن مدد کی جائے گی، آپ تسلی رکھیے، فکر نہ کریں، یہ ہو کے رہے گا. یعنی آپ دیکھیے کہ بظاہر مستقبل کا صیغہ استعمال کیا گیا لیکن اصل میں اس میں ماضی بھی ہے اور حال بھی ہے. کل آج اور ہمیشہ اللہ کی یہی بات رہی کہ جس نے یہ کام کیا اللہ نے اس کی مدد کی. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کبھی ایسا نہیں ہوگا. یہ بھی ایک اس میں نقطہ ہے ختم نبوت کا، کہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے، اس کے بعد اللہ کسی نبی کو بھیجے گا نہ. اسی لیے فرما دیے سبقت کلمت نالی عبادین المرسلین، تو آپ فکر نہ کریں ہوگا کیا. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا. یہاں اللہ کے لشکر سے مراد حزب اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواری اپنے دور کے حزب اللہ تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ اپنے دور کے. سورۃ فتح 29 میں ہم پڑھیں گے محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں ان کی بھی صفات بیان کی گئی. یہ اپنے دور کے حزب اللہ. اے نبی آپ کیا کریں، امیجن کریں ذرا کیا مکہ کے ماحول تھا، مکہ کا کیا ماحول تھا، کتنی تکلیفیں تھی. کفت اللہ عنہم، آپ ان سے منہ پھیر لیں، ذرا رخ پھیر لیجئے. کب تک؟ حتی حین، ایک وقت تک کے لیے، تھوڑی دیر ذرا ان کو اگنور کیجئے. وابصرہم وابصرہم، اور آپ ذرا ان کو دیکھتے رہے. منہ پھیرنے سے مراد کے کہ ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، ان کے مذاق کی باتوں کو سمجھے نہ کچھ، اعراض کریں بس، جیسے اگنور کرنے کا معنی ہے. پھر دور سے دیکھتے رہے، اب ابصرہم ذرا دیکھیے. فسوف یبصرون، بس ان قریب وہ بھی دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ اپنی شکست اور آپ کی فتح کو دیکھیں گے. اللہ کی مدد اور نصرت آپ تک آتی بھی یہ دیکھیں گے. آج ان کا حال کیا؟ اف ابھی عذاب بھی نہ یستعجلون، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، پھر جب وہ نازل ہوگا ان کے آنگن میں. یہ جو لفظ ہے نا بِسَاحَتِهِمْ، ساحہ کہتے ہیں خیموں کے درمیان کھلی جگہ. آپ نے دیکھا ہوگا عرب لوگ کہیں باہر جاتے ہیں تو ٹینٹس لگاتے ہیں نا، خیمے، ایک خیمہ لگایا جاتا ہے پھر اس کے تھوڑی دور دوسرا لگایا جاتا ہے، تو دو خیموں کے بیچ کی کھلی جگہ یا گھروں کے درمیان جو ایک چھوٹا سا میدان ہوتا ہے اس کو ساحہ کہتے ہیں. آج ہمارے یہاں کچھ جگہوں میں بیچ میں ایک چھوٹا سا پارک بنا دیا جاتا ہے، گراؤنڈ بنائی جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں ان کے گھروں کے صحنوں کے اندر عذاب اترے گا. فسا صباح المنظرین، تو بہت ہی بری صبح ہوگی ان لوگوں کی جن کو خبردار کیا گیا. تیسری بار دیکھیے کہا جا رہا ہے وتول عنہم، منہ پھیر لیجیے ان سے. حتی حین، ایک وقت تک. لگ رہا ہے نا کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہے ہیں، آپ اتنا غم نہ کریں ان کا. ولا تحزن علیہم، اور سورہ شعراء 3 میں تم پڑھی چکے کہ لا اللہ کا باخ نفسک اللہ یکون مومنین، آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے شاید اس بات پر کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے. تو اللہ اپنے نبی کی حفاظت اور آپ کی صحت کی حفاظت کے لیے کہہ رہے آپ ان کا اتنا غم نہ کھائیں کہ آپ بیمار ہو جائیں. وابصر، اور آپ دیکھتے رہیے. فسوف یبصرون، یہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے. کیا انداز ہے ان آیتوں میں، کیسے انسان کا دل ہل جاتا ہے ان کو پڑھتے ہوئے، کہ جو نہیں مان رہے ان کو چھوڑ دیجئے، ان دلوں میں اب کوئی تیل نہیں رہا، ان اس جگہ محنت کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. جن کو ماننا تھا مان چکے، جن کو سیکھنا تھا سیکھ چکے، جن کو حق کا ساتھ دینا تھا دے دیا، اب آپ ان کو چھوڑ دیجئے. اور یہ اللہ کی سنت ہے. نبیوں نے دنیا سے تو جانا ہی ہوتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے سے پہلے ان کو قوموں سے ذرا الگ کر، تاکہ جل ہونی ہے وہ آج ہو جائے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے پوری صورت میں قوموں پہ عذاب، تباہی اور ان کے نبیوں کے ساتھ جھگڑوں کی باتیں تھی. تو آخر میں 3 آیات وہ پیش کی جائے، میں روایات میں آتا ہے کہ کسی محفل اور مجلس کے اختتام پر جب یہ آیتیں پڑھ لی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس میں انسان کو اس کا پورا اجر بھی دیتے ہیں اور جو اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس کو معاف کرتے ہیں. آیتیں کیا ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب، کون سا رب العزہ عزت دینے والا کس چیز سے پاک ہے؟ اما یسی کون جو اس کو وہ جو اس کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں، یعنی پاک ہے آپ کا رب عزت اور اقتدار کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. لفظ یصفون کو دیکھیے گا، اس کا روٹ کیا ہے؟ وصف، بہ سواتپا. اسی سے لفظ صفت بھی آتا ہے، اس میں بہ چھپ جاتی ہے اور تا آگے آتی ہے. اس کے حوالے سے یہ بات نوٹ کیجئے کہ اس لفظ سے جتنے بھی لفظ نکلتے ہیں نا، یعنی لفظ وصف سے صفت بنتا ہے اور اسی مادے سے مشتق ہوتے ہیں کچھ لفظ. مشتق کا مطلب نکلنا، ایکسٹریکٹ ہونا. مختلف الفاظ ہیں نا، وہ اللہ کی قدرت اور خوبی بیان کرنے کے لیے حدیث میں آتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس مادے سے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا. مثلا آپ دیکھیے کہ لہ الاسماء الحسنی سورۃ الحشر آیت 24 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن لفظ صفت یا وصف کے مادے سے کسی لفظ کو استعمال کر کے اللہ کی کوئی صفت قرآن میں پیش نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو باتیں اللہ کے بارے میں کہتے ہیں نا، یہ کہتے رہے، اللہ کو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے. یہ اللہ کے بیٹے بنائیں، اللہ کی بیٹیاں بنائیں، اللہ کو نعوذ باللہ جنوں کا رشتہ دار قرار دے دیں، اللہ ڈونٹ کیئر. والسلام علی المرسلین، اور سلام ہو تمام رسولوں پہ. یہ ہے کسی کے منانے کی چیز اگر منا سکو. ساری زندگی کی سوکتوں، محنتوں، آزمائشوں کا بدلہ سلامتیوں کی دعائیں. والحمدللہ رب العالمین، اور کل حمد اور شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور یاد رکھیے کہ رب میں مالک اور پروردگار دونوں معنی آتے ہیں. تو یہ تھی سورۃ صافات، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کرنے کا موقع دیا. بظاہر دیکھے تو اس پوری سورت کے اندر انبیاء کس کے قصے تقاعد پہ ٹوکا جا رہا ہے. اس لیے انسان کو اس کی فکر کر لینی چاہیے کہ میں کدھر ہوں اور کیا ہو رہا ہے. پھر اس میں یہ جو آیت آئی ہے نا، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو اس کے بارے میں ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ جب مسلمان خیبر پر حملہ کرنے گئے، یہود کے قبیلے تھے، تو یہود ان کو دیکھ کر گھبرا گئے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا، خرابت خیبر، خراب ہو گیا خیبر، تباہ ہو گیا خیبر. اِنَّ اِذَا نَزَلْنَ بِسَاحَتِ قَوْمٍ، ہم جب نازل ہوتے ہیں کسی قوم کے سہنوں میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت بری ہوتی ہے صبح ڈرائے گیوں کی. یعنی گویا کہ جس کو ڈرا دیا بار بار پھر وہ نہ مانے، تو پھر ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تاکید سے بار بار یہ بات کیوں کہہ دی کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کی فکر نہ کیجئے، ان کو دیکھنا پڑے گا آگے کیا ہو رہا ہے. اصل میں آنے والی جنگوں کی طرف اشارہ تھا. دنیا کے عذاب ان کو بدر، احد اور دوسری جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں مرنے اور قتل ہونے سے، اور آخرت میں پھر ان کو پکڑ ہوگی اللہ کی طرف سے. تو ہم سب اپنے اوپر لے کر ان ساری باتوں کو سوچے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں، کیا حقیقت پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے ہمارے اوپر دنیا میں اللہ کی رحمتیں آئیں گی، سلامتیاں آئیں گی، اور اللہ کی باتوں کو چھوڑنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا شکار ہو جائیں گے. پھر آپ دیکھیں یہ آخری تین کلمات بہت اہم ہیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، ان کو یاد کر لیجئے، بہت ہی آسان ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہر وقت اس طرح کی چیزیں پڑھنے سے بھی سننے سے بھی یاد ہو جاتی ہیں. ہر مجلس کے اختتام پر اللہ کے نبی بھی پڑھتے تھے، صحابہ کرام سے بھی اس طرح کی روایات ملتی ہیں. ایک آدھ روایت سنا دیتی ہیں آپ کو. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے کئی بار سنا، آپ نماز ختم ہونے کے بعد یہ آیات تلاوت کرتے، سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون، یعنی وہی والی جو آگے چل رہی ہے. حضرت علی کا قول ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اسے بھرپور پیمانے سے اجر ملے، چاہتے ہیں آپ، تو اسے چاہیے کہ ہر مجلس کے آخر میں یہ پڑھا کرے، سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو حقیقت میں انسان کی طرف سے جو کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں نا، اس کو معاف کرا دیتی ہے. تو چونکہ اس صورت کے اندر قوموں کے اوپر عذاب کی باتیں تھی، تو صحابہ کرام یہ بھی توجیہ پیش کرتے ہیں کہ ایسی اس صورت کے آخر میں اس کا آنا اسی اصول کے لیے، کہ اتنے عذاب کی باتوں کو سن کر اور قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا جو اللہ کے چنے ہوئے نبی تھے, جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت احکامات دیے تھے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس باتوں کے ذکر اور ان کی پر اس باتوں کا وبال پڑے اور اللہ کا عذاب نہ دے. تو ہم اللہ کے عذاب کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے بچا کر رکھ. تو جب یہ چیزیں ہم سوچ کے پڑھتے ہیں, جب ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہمارے دلوں کو کھول دیتا ہے. کوئی بات جو ان کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک سوال ہے آپ کا, کیا ہم جیوز کو دلائل کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کی کتابوں کی مدد سے کہ جن کو ابراہیم نے ذبح کیا وہ اسماعیل تھے, کیا فائدہ ہوگا؟ سارے جیوز مان بھی جائیں کہ ذبیح اللہ اسحاق نہیں اسماعیل تھے, تو کیا وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ تو سائیڈ ایشو کو چھیڑنے والی بات ہے, نان ایشو کو ایشو بنانے والی بات ہے. ہاں, جیوز ہو یا کرسچن ہو یا دنیا کا کوئی انسان ہے, اس کو جس چیز کی دعوت دے دیں وہ لا الہ الا اللہ. بڑی چیز سمجھا دیں, چھوٹی چیزیں وہ خود سمجھ جائیں گے. جی, اور کسی کی کو بات؟ جی آپ. کیا سوال ہے ان کا؟ جی آپ رہا, پھر کہیے.
لوگوں کی پیدائش کو
دیکھیے, شرک نہیں لیکن نان سینس تو ہے نا. آپ پیدا ہوئے تو آپ نے کیا کرنا مانگا؟ آپ کسی کو کہتے ہیں میرے گھر کل آئیے گا, کیا ہے جی میری برتھ ڈے, تو آپ نے کیا کیا؟ آپ بڑی اہم چیز ہے, کیا پیدا ہو گئی ہیں آپ بھائی, کر کے لیے آپ نے. اگلا آگے سے یہ چار سوال کرے تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ ٹھیک ہے نا, بچوں کو بھی اس چیز پہ رکھے. ہاں, یہاں سے یہ اچھا سا نقطہ نکلتا ہے کہ بچوں کی اچھی چیزوں کو سیلیبریٹ کریں, لیکن اگلے ہی صورت کے شروع میں ہم دیکھ لیں گے کہ لیکن ایسا نہیں ان کو کر دینا کہ پھر اس میں انا اور عزا اور شقاق آ جائے, لیکن کوئی اچھی بات, کوئی ان کی کامیابی ہے, کوئی ان ایکسپیکٹڈلی ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈسک کریے, اس میں خرچ نہیں ہے. لیکن جس میں ان کا کوئی اپنا ہے ہی نہیں حق, وہ کچھ بن گئے ہیں, کب ہو گئے, اس سے ملا کیا کسی کو, تو اس کو اوائڈ کیجیے. جی آپ عارفہ. دیکھیے, صحابہ وحی کا حصہ تھے, اگر صحابہ نے کوئی بات کہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کچھ نہیں کہا, وہ بات کی حدیث ہے. حدیث کی اصطلاح میں اس کو اثر کہتے ہیں, اثر موقوف روایت کہتے ہیں اس کو, کہ جب صحابی پہ بات رک جائے. اللہ کے نبی نے نہیں کہی, صحابی نے آپ کے سامنے کہی, خاموش ہو گئے. تو یہ حدیث کی قسم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور صحابہ سے کبھی بھی چیز کی ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی ایسی بات کہیں کہ جو کہ اللہ کے نبی نے نہیں کہی. جی آپ ادھر. عشرت,
جی انیورسری کے بارے میں پوچھنا چاہتی کہ ابھی کچھ پہلے میں نے کسی بہت نون اسپیکر کی, انگلش اسپیکر ہے, انہوں نے کہا کہ اینیورسری کو منانے کا جیسا لوگوں میں نہیں, لیکن میاں بیوی باہر اگر جائیں ڈنر وغیرہ پہ, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
لیکن صرف اینیورسری والے دن جائیں گے؟
نہیں, انہوں نے بہت آپ کی تو
نہیں, میرے فیوریٹ کی بات نہیں, میں اس کو بتا رہی کہ اس میں حرج کوئی بھی نہیں ہے. میاں بیوی صرف اینیورسری پہ جائیں گے, میں تو اس پہ حیران ہوئی ہوں. میں نے کبھی نہیں آپ کو کہا یہ گناہ ہے, لیکن آپ دیکھیں, اور یہ جو سالگروں کو لوگ شرک پہ اور اتنا لمبا کھینچتے, میں تو کبھی نہیں اس پہ بات کرتی, صرف سوچ دینی کہ آپ کی اپنی فیلنگز ہیں نا. وہ تو کوئی بھی دن آئے گا تو آپ کو لگے گا, آپ کو کہے گا یہی دن تھا ایسا ہوا تھا. یہ تو آپ کو دین کے ساتھ بھی کئی نسبتیں لگ جاتی ہیں نا. گرمیوں میں یہ ہوا تھا, اچھا رمضان کا پہلا دن تھا, اچھا میں نے اس صورت کی ان آیتوں پہ میں نے قرآن جوائن کیا تھا. تو یہ آپ کی پرسنل ایموشنز ہیں, نو پرابلم ایٹ آل, یہ تو آپ کے اپنے دن ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ اس کو ایز اے سیلیبریشن اور سب کو دوسرے کرتے ہیں, اس کو گناہ اور ثواب سے ہٹ کے صرف اس پہ لے لیجیے کہ مقصد سے دوری, اور دوسری یہ بات کے ریسورسز کا بہت زیادہ استعمال ہے. تو میں تو اس کو کبھی حرام نہیں کہتی نہ غلط کہتی ہوں.
میں نے لیکن انہوں نے اس طرح بات کی نہیں, اس کو برد سکتے ہیں آپ.
یہ کوئی حرج نہیں ہے, میں نے بھی نہیں, یہ یاسر کا ذکر بات کر رہے ہیں, میں نے خود ان کی اسپیچ میں سنی ہے یہ بات, اٹس ناٹ اے پرابلم. میں اور نہ ہم ان کے نام پہ کہہ رہے ہیں, ہم نام تو کسی کا یہاں نہیں لیتے, لیکن اتفاق سے میں نے ان کا یہ لیکچر سنا ہے جس میں یہ بات ہوئی ہے. ڈزنٹ میٹر, مسئلہ کیا ہے کہ آپ اپنے جس بات کو خود تک رکھیں. اب آپ اینیورسری, پھر شادی, پھر اس کے گفٹس, پھر اس کے بعد لوگوں کو مشکل میں ڈالنا, اور پھر سب سے بڑی بات ہے لوگوں کو آپ کی عمر پتہ چل جاتی ہے. کتنی مشکل بات ہے کہ آپ وہ چیز انجان, جب لوگ پوچھیں گے نا آپ کی کون سی سال گرا, اچھا شادی کی 25ویں سال گرا, تو ماشاء اللہ کتنے سال کی تھی آپ جب آپ کی شادی ہوئی, عقل مند لوگ فوراً آپ کی عمر پتہ لگا لیں گے, پھر کہیں گے اچھا جی اتنی اس عمر میں کیا جوڑا پہن کے آئی ہوئی تھی. تو کیوں آپ لوگوں کو اپنے لیے تنقید کا ذریعہ بناتے ہیں؟ جی آپ پھر دیکھیے ایک بات سمجھ لیں, کبھی بھی ایسی چیزوں میں ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے. رسم و رواج ہیں, شادی ہے, لین دین ہے, یہ آپ کی شادی کے فنکشن ہیں, اس کو حرام اور حلال پہ نہ رکھیں, اس کو رکھیں کہ ہم نے یہ رسم توڑ دی اس لیے ہم یہ نہیں کر رہے. اب کوئی کہتا ہے ہم پانی کا گھونٹ نہیں پیئیں گے, کوئی کہتا ہے ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے, یہ اس کیک چونکہ کسی کی سالگرہ سے آ گیا تو یہ حرام ہو گیا, یہ تشدد ہے. کیپ اٹ نارمل, لیکن یہ حصہ نہ بن جائے کہ ہر وقت گنتے ہی رہ جائیں کہ اب کس کو دینا ہے, کس کی برتھ ڈے. اور آج دیکھیں کہ آج کے دور میں یہ کہاں سے سالگرہ ہوتی ہے, پھر اس میں جو کباختے ہیں, موم بتیاں جلتی ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے, آپ کو کہیں میں نے پڑھا ہو کسی ایک لیکچر میں شروع کے دنوں میں یہ سنائی تھی پوری کہانی سالگرہ کی جو اصل ہے. ایک سال بچا, جہاں یہ سالگرہ شروع ہوئی تھی نا تو پہلے سال مناتے تھے. اس دور کے لوگوں کا مت کیا تھا کہ ایک سال کا ہونے تک بچے کے پاس روحیں آتی ہیں, اور خاص طور پہ اس کے جو پیدائش کا دن ہے, تو اس کے پاس موم بتیاں اس لیے جلا دیتے تھے کہ روشنی رہے اور بد روحیں نہ آئیں. اور جب ایک سال کا یہ ہو چکا ہوتا اس کے بعد ختم کر دیتے کہ اب وہ ان کی نظر سے روحوں سے بچہ آزاد ہو گیا. وہ ایک سال مناتے تھے, ہم ہر سال موم بتیاں لگاتے ہیں, پھر ایک ہی موم بتی دو ہوئی, پھر تین ہوئی, چار ہوئی, پانچ ہوئی, پھر کیک کٹا, کیک کے بغیر سالگرہ کا تصور ہی نہیں. تو یہ تو پھر اب وقت کے ہاتھوں میں قید ہو گیا نا. جی دیکھیں حضرت جو کیا نام ہے, ہاں بولیے بات کریں پہلے. دیکھیں حضرت 950 سال تبلیغ کرتے رہے, اور اس تبلیغ کے نتیجے میں 60-70 لوگ مسلمان ہوئے. سیم وہی اصول ادھر بھی اللہ کا لگا ان کے اوپر کہ 70-80 کو بچا کر رسولوں کو تو نہیں تباہ کیا. اگر حضرت نو صاحب میں تباہ ہو جاتے نعوذ باللہ تو یہ وعدہ پورا نہ ہوتا. سیم وہی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, موسیٰ, عیسیٰ سب کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے, آپ اس کو کنفیوز کر رہی ہیں کہ تھوڑے لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اور باقی چلے گئے, تو کثرت اور قلت سے اس کا تعلق نہیں ہے. لوگوں کی انجام بخیر کس کا ہو, جی وہ مغلوب اس لیے کہ وہ نبی نے اپنی بے بسی بیان کی, لیکن اصل میں وہ مغلوب نہیں تھے. ربی انی مغلوب ہوں فن تصر, تو مراد ہے کہ ان کو فیل ہو رہا تھا کہ اللہ میں اپریسڈ ہوں, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اللہ نے کہا ڈونٹ وری, تھوڑے دن کی بات ہے. ٹھیک ہے, چلیے یہاں پہ رکھتے ہیں, آج ایک ہی سبق ہمارا. میرا گمان تو تھا کہ آگے بھی چلیں گے, لیکن آج وہ آپ کی پہلی شیئرنگ پیدا ہو گئی. جی آپ فضل کچھ پوچھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اگر حرام کام نہیں ہے اور کوئی اور آپشن نہیں ہے تو اس کو, شرط یہ کہ جو کام کریں وہ حلال ہے, کسی غلط چیز میں انڈلج نہ ہو. ٹھیک ہے, چلیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقی و اصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک سوال آن لائن سے نظر میں آ گیا کہ برتھ ڈے کرنے سے پھر امیٹیشن ہوتی ہے نان مسلمز کی, رائٹ؟ برتھ ڈے منانے کا گناہ نہیں ہوگا, لیکن من تشبہ بہ قوم فہو منہم والی بات میں آ جائیں گے. تو ایک کان کو ادھر سے نہ پکڑے دوسری طرف سے پکڑ لے, کہیں نہ کہیں تو وہ اس کا نقصان آتا ہی ہے. اور جب اللہ کی محبت آتی ہے نا تو پھر ایسی بہت ساری چیزیں ویسے نکل جاتی ہیں. چلیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی یہ کہتی ہیں کہ نظر بھی لگ جاتی ہے کہ اتنے سال کی ہو گئی ہے شادی ماشاءاللہ, یعنی یہ بھی تو خطرہ ہوتا ہے نا. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی شادی کی سلور جوبلی مناتے ہیں, 50 سال ہو گئے شادی کو, پھر نئے سرے سے دلہن بناتے ہیں, پارلر میں جاتی ہیں اور جی چاہے وہ بیچاری گھٹنوں کو پکڑ پکڑ کے چل رہی ہیں لیکن وہ شادی کے سارے لوازم ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیر استاذہ کے الحمد للہ ماشاء اللہ. نو وندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایڈ لذت ٹو عبادہ وین وی اونلی ورک فار اللہ سیک. اور بہت بالکل صحیح آپ نے کہا, جب ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کرتے ہیں اپنے دل سے باقی سب بیکار کاموں کو نکال دیتے ہیں. لٹرلی بہت کچھ ہمارے اندر کو چینج کر کے آتے ہیں. اور لو ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور یہ میرے خیال سے جب اب ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں اور ہم برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, تو لغویات ایک نیکسٹ ٹارگیٹ ہیں کہ جو ٹائم ویسٹرز میں بھی آتے ہیں, جو بیکار کاموں میں سے ہیں. اب ان کو بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو بھی ایک طرح سے کنٹرول کریں, کیونکہ وہ پھر ہماری عبادت کے اندر وہ ہائی لیول نہیں آنے دیتے. نظر بھی لگ جاتی ہے کہ اتنے سال ہو گئے شادی کو جیتے سے, اور برتھ ڈے کہنے سے پھر انویٹیشن ہوتا ہے نان مسلم کا. سادہ جی جی میرے خیال سے سر بتایا جی اٹ از انویٹیشن آف نان مسلم. اور ایک پرسنل سی ٹاک ہے نا کہ جیسے آپ دیکھیں کہ صرف ایک سالگرہ منانے والی بات تو اگر ہم نہ کریں تو ہمارا کیا فرق پڑتا ہے, کچھ بھی نہیں. تو اگر ہم اس سے بچ جائیں جس فار جس کے بیٹر آن دا سیفر سائڈ, بے شک اس میں سب کی ڈفرنٹ ڈفرنٹ کالر ڈفرنٹ کہتے ہیں, لیکن بہتر یہ سوچ کے کر لیں کہ نہیں بچنا بہتر. اینڈ وی ایز اے فیملی لیفٹ برتھ ڈیز اینڈ اس خرافات بہائنڈ فار سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپن سو مینی مور بیٹر فنکشن فار اس الحمد للہ. صحیح بات کہ یعنی کہ یو نو کہ ہم تھوڑا سا صرف اپنی سوچ کو ڈائیورٹ کر لیں تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے, کہ ہمیں پھر لگتے بھی وہ ساری بری چیزیں یاد ہی نہیں رہتی, نہ کبھی دل چاہتا ہے. ٹائم اینڈ منی ویسٹرز ایز ویل, اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کریں, بہت کو چھوڑ دیں الحمد للہ. ان شاء اللہ یہ کہ ہم بھی کنکلوڈ کرتے ہیں. اور سی کے سالہ نے لکھا ہے کہ ٹرانسلیشن ابھی 15 منٹ بعد ہوگی. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر کسی. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.